نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا. وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. یہاں پر ایک عادل بادشاہ جس کا نام ذوالقرنین تھا، اس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے جو سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا. ذوالقرنین کے بارے میں بہت سی تحقیقات ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ایران کے فرمانروا خسرو یا سائرس کے بارے میں ہے. یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے وسائل عطا کر رکھے تھے، لیکن دنیا میں اقتدار پا لینے کے باوجود اس کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہ تھا. اس نے اپنے وسائل سے کوئی غلط کام نہ لیا، بلکہ اسے ہمیشہ لوگوں کی فلاح و بہبود میں استعمال کیا، حتیٰ کہ وہ ان لوگوں کی خدمت اور مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں، بعض اوقات ان کی زبان تک نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اسباب عطا کر رکھے تھے اس نے ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اور بندوں کی خدمت میں استعمال کیا. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس میں ایک تو خدا کو نہ بھولے اور دوسری طرف اس کے بندوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، جیسا کہ خسرو بادشاہ نے کیا، ذوالقرنین نے کیا. پھر اس نے ایک دوسرے مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے مہیا نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنی بھی فتوحات کر رہا تھا اس سے اس کی غرض دنیا کا مال سمیٹنا نہیں تھا، بلکہ دراصل انسانیت کی خدمت تھی. کہنے لگا میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈے لوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی جو ٹیکنالوجی اور فن اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس نے اس سے خود کو کریڈٹ نہیں دیا، بلکہ یہی کہا کہ یہ کارنامہ جو میں نے سر انجام دیا ہے یہ دراصل میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. یعنی اگرچہ میں نے اپنی حد تک بہت مضبوط دیوار بنائی ہے لیکن یاد رکھو یہ مضبوط دیوار لازوال نہیں، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کا مقرر کر رکھا ہے تو اس کو پارا پارا ہو جانے سے کوئی چیز روک نہ سکے گی۔ یہاں وعدے کا وقت زمانی سا لفظ معلوم ہوتا ہے، اس سے مراد دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے اور قیامت کا وقت بھی ہو سکتا ہے جب ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی اور دنیا میں جو کچھ بھی تعمیر اور ترقی ہے وہ ایک روز اللہ کے حکم سے سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں اس بات کا احساس دلانا بھی مقصود ہے کہ انسان دنیا میں بڑے سے بڑا کارنامہ بھی کر جائے لیکن کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ وہ خدا کے مقابلے پر نہیں پہنچ سکتا، اور تکبر تو صرف ایک ہی ہستی کو زیبا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پابند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم کافروں کو جہنم کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ حق بات کو سننا یہ بھی ایک نیکی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا لمحہ ہو کہ جب حق کانوں کے راستے دل تک بھی پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی بات کو سننے سے بھی انکار کر دیتا ہے تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل تو دے رکھی ہے کہ وہ کسی کی بھی غلط اور درست بات میں امتیاز کر لے، لیکن جب کوئی شخص عقل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تعصب رکھتے ہوئے حق کو سننا بھی نہیں چاہتا تو پھر کبھی بھی ہدایت پا نہیں سکتا۔ اسی لیے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا ڈالے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے عموماً اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھتا ہے۔ جو لوگ بظاہر اچھے کام کر رہے ہیں وہ تو اپنی کوششوں کو اچھا گردانتے ہی ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ غلط کام کر کے بھی خود کو اچھا سمجھتے ہیں، ایسی صورت میں یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہ ہو، وہ دنیا میں ایسے کاموں کے پیچھے تھک تھک کر جائے کہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہو کہ یہ بہت مفید کام ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے ایک کام بھی قبولیت نہ پائے۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز جیسے فرض کو بھلائے رکھتے ہیں، حالانکہ نماز وہ فرض ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، پہلی بات جو پوچھی جائے گی وہ نمازوں ہی کی پابندی کے بارے میں ہوگی۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس فرض کی ادائیگی میں سستی برتتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک نماز سے بھی زیادہ اچھے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کیسے سنائی دیتے ہیں کہ نماز تو اللہ کا حق ہے، وہ معاف کر دے گا، لہذا اصل نیکی یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہر نیکی کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے، نماز کے وقت میں نماز اور خدمت خلق کے وقت میں خدمت خلق۔ ہاں ایسے وقت ہو سکتے ہیں کہ جس میں ایک شخص ایسی مجبوری کے عالم میں ہو، ایسی ایمرجنسی ہو، ایسی مشکل ہو کہ وہ کسی مریض کا علاج کر رہا ہے یا کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے یا کسی حادثے میں وہ لوگوں کو نکال رہا ہے اور لوگوں کی جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اگر نماز اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ایک شخص اپنے آرام کے وقت میں بھی سوتا رہتا ہے یہ سوچ کر کہ میں اٹھ کر لوگوں کی خدمت کروں گا اور اگر اب نماز نہیں بھی پڑھوں تو کوئی بات نہیں، یا یہ کہ کچھ اور تاویلیں گھڑ لے اور فرض کو چھوڑ دے اور دوسرے کام جو اس فرض کی جگہ پر کر رہا ہے ان پر ہی خوش رہے اور سمجھے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، تو خواہ وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی بھی اچھا کام جو کسی فرض کی قیمت پر ہو اللہ کے ہاں اچھا قرار نہیں پاتا۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص فرض چھوڑ کر ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح پڑھنا شروع کر دے، اور یہ سوچے کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے اور یہ بھی ایک یاد کا طریقہ ہے، تو اللہ کے ہاں ایسا عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، آپ کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو کام کرتے بھی ہیں لیکن ان کے کام ان کو کامیاب کرانے کی بجائے ناکامی سے دوچار کر دیں گے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے عاملۃ ناصبۃ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو خوب کام کرنے والے ہوں گے، کام کر کے تھکے جاتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن سخت مشقت سے دوچار ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے کام تو بہت کیے لیکن وہ کام نہیں کیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، مصیبت زدہ ہے اور انسان اس کو چھوڑ کر نفل پڑھنا شروع کر دے یا کوئی اور اسی قسم کا کام، تو ایسی صورت میں انسان کو دیکھنا ہوگا کہ زیادہ اہم کام کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک فرقان رکھی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی ہدایت ہمارے لیے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کس موقع پر مجھ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے دل سے بھی انسان کو پوچھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کام بظاہر بہت خوش نما، بہت اچھا، بہت بہترین نظر آتا ہو، لیکن وہ اس وقت کی ضرورت نہ ہو، اس وقت اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد سے جانے سے روک دیا، حالانکہ جہاد میں ایک ایک شخص کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں صرف 313 لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کی بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود پیچھے چھوڑا۔ اسی طرح جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مدینہ کی ذمہ داری ڈالی، حالانکہ وہ جہاد کے لیے جانے کو شوق رکھتے تھے، لیکن کوئی شخص ایسا بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو باپ کے معاملات کو دیکھ سکے، کیونکہ اگر بالکل ہی شہر کو خالی کر دیا جائے تو وہ بھی ایک نقصان کی بات ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت اور دانائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو حکمت دیا گیا اس کو خیر کثیر مل گیا۔ اور حکمت یہی چیز ہے کہ کس وقت مجھ کو کیا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح ان کاموں میں وہ کام بھی آتے ہیں کہ جو دین کے نام پر ہم نے خود ایجاد کر رکھے ہیں، حالانکہ دین میں ان کی کوئی اصلیت یا حقیقت نہیں۔ مثلا مرنے کے بعد کئی کئی دن تک میت کے گھر میں جمع ہو کر کھانے پینے کا انتظام کرنا اور بیٹھے رہنا، اپنا وقت بھی ضائع کرنا، گھر والوں کو بھی مشکل میں مبتلا کرنا، اور وقتاً فوقتاً گھر والوں کے ہاں حاضر ہو کر، مثلاً ہمارے معاشرے میں عام طور پر جمعرات کا دن مقرر ہے کہ اس میں میت کے گھر میں حاضر ہو کر وہاں پر خاص قسم کے کھانے کھانا، یا گھر والے قرض اٹھا کر بسا اوقات جمعرات کے دن میت کی پسندیدہ چیزیں، فروٹس اور کھانے تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی اس سب کا خیرات کی، وہ ایک بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں بسا اوقات ہم دین کے نام پر ان رسموں کو اختیار کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اسی لیے فرمایا کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں، اور صرف خسارے میں نہیں، اخسرین سب سے زیادہ خسارے میں، الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں۔ اور اسی میں وہ اعمال بھی آتے ہیں کہ جن میں خواہ وہ نیکی کے ہوں لیکن نیت آخرت میں اجر پانا نہ ہو بلکہ دنیا کی شہرت کمانا ہو، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں، عمل کرنے والوں یہ سمجھتے ہو کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس میں لوگ کیوں سمجھتے ہیں بسا اوقات کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ بسا اوقات غلط قسم کی خوشامد اور تعریفیں کر کے دوسروں کو ایسے کاموں پر اکساتے ہیں اور اچکاتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنی اصل ذمہ داری بھول کر ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس کام پر تعریف کتنی مل رہی ہے، کس کام پر لوگوں کی اپریسیشن کتنی مل رہی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسا کام ہے، اور میرا یہ کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کتنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی خوش آمدو اور تعریف اور تالیوں کے جرمت میں انسان ایک ایسا کام کر جائے جو کل اللہ کے ہاں سخت جواب دہی کا سبب بنے۔ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی ان کی بڑی بڑی نیکیاں جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی، اعمال نامے میں ان کا کوئی بھی وزن نہ نکلے گا، یعنی قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو ان کا کوئی بھی وزن نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بوٹا تازہ بڑا بھاری آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کی تلاوت کر لو، فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، کہ ہم ان کو قیامت کے دن کوئی وزن نہ دیں گے، یعنی بڑی بڑی شخصیتوں والے لوگ جو دنیا میں بہت نام رکھتے ہیں اور بظاہر ان کے نام تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کاموں کی اگر کوئی قدر نہیں تو قیامت کے دن ان کی ساری شخصیت مان پڑ جائے گی اور انہیں کچھ بھی اہمیت نہ دی جائے گی۔ ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ یہاں خاص طور پر مذاق کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں آیات اور رسولوں کا مذاق کیا معنی رکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بلاتے ہوں، ایک کام بتاتے ہوں، اور یہ شخص اپنی عقل اور خواہشات کا غلام ہو کر کچھ اور کاموں کو بہترین کام سمجھ کر کر رہا ہو، اسی لیے اس پر یہ الزام آئے گا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مذاق بنا لیا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر ان کا جانے کو کہیں جی نہ چاہے گا۔ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کہ یہ سب سے اعلیٰ سب سے عمدہ جنت ہے، اسی سے اور جنتوں کی نہریں بہتی ہیں، یہی ان کا مہمان خانہ ہوگی، یہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ نکلنے کا خیال ان کو آئے گا اور نہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ ہوگی، اور وہاں رہنے سے وہ نہ گھبرائیں گے۔ یعنی جنت الفردوس ایسی جگہ ہے کہ جہاں کبھی ان کا دل نہیں اکتائے گا، کیونکہ ہر طرح کے اعلیٰ عیش مہیا ہوگے۔ یہاں سے جنت کی صفت بتائی گئی، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ہٹنا ہی نہ چاہیں گے، ٹلنا ہی نہ چاہیں گے، کہیں اور جانا ہی نہ چاہیں گے۔ دنیا میں بسا اوقات لوگ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا، اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے جنت کمانے کے لیے، اس جنت کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، بوریت نہیں ہو جائے گی، انسان اکتا نہیں جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ نہیں، آپ دیکھیں کہ ویسے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے کتنے لوگ اکتا گئے، حالانکہ یہاں وہ سب کچھ مہیا نہیں جو ہم کو چاہیے۔ تو کہا یہ کہ انسان کو وہ سب مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو چھوڑ دینا چاہے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے ٹلنا بھی نہ چاہیں گے، وہاں سے جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہو، بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، جس کو یہ انتظار ہو کہ ایک روز وہ اپنے رب کے حضور جا کر کھڑا ہوگا، اسے چاہیے کہ پھر نیک کام کیا کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور کسی کو سے مراد کوئی انسان، جن، کوئی اور مخلوق بھی، یعنی جو کام نیک ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ وہ بس اللہ کے لیے ہے، جو اس کے لیے ہے اسی سے اس کی جزا ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسے پھینک دو اور اسے قبول کر لو۔ اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ، جہاں تک ہمارا علم ہے ہم تو اس شخص کے اعمال نیک ہی جانتے ہیں۔ جواب ملے گا کہ جن کو میں پھینکوا رہا ہوں یہ وہ اعمال ہیں جن میں صرف میری رضامندی مطلوب نہ تھی، بلکہ ان میں ریاکاری تھی، آج میں صرف وہ اعمال قبول کروں گا جو صرف میرے لیے کیے گئے ہوں، یعنی حتیٰ کہ وہ نام اعمال جو فرشتوں نے انسان کے دائیں جانب لکھ رکھا ہوگا، جب وہ سربند کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جائے گی نیکیوں سے بھری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بعض نیکیاں نکلوا کے پھکوا دیں گے کہ یہ نیکیاں جو بظاہر نیکیاں لگ رہی تھی حقیقت میں نیکیاں نہ تھیں، یہ میرے لیے نہیں کیے گئے تھے کام، اس کے پیچھے تو یہ غرض تھی اور اس کے پیچھے کچھ اور تھی، لہذا ان کاموں کو اس کے اعمال نامے سے نکال دو۔ آج جزا صرف ان کاموں پر ہے، ان نیکیوں پر ہے جو صرف اور صرف میرے لیے کی گئیں۔ اس لیے انسان کا سب سے بڑا امتحان، کٹھن مرحلہ کیا ہے؟ کہ نیک عمل نیک نیت کے ساتھ ہو، یعنی صرف نیک عمل کر لینا کافی نہیں جب تک کہ اس کے پیچھے صرف اللہ کی رضا نہ ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ نیت کو کنٹرول کرنا اور نیت کو سیدھا رکھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ یہ پھسل پھسل کر جاتی ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل جو زندگی میں مجھ کو پیش آئی وہ اپنی نیت کا علاج تھا۔ ایک نیک کام نیک نیت سے شروع کیا اور پھر آگے جا کر پھر نیت میں خلل آ گیا، پھر چیک پھر چیک۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بیمار انسان کا بخار یا اس کا بلڈ پریشر بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کہ کہیں اگر وہ اپنی حد سے زیادہ ہو جائے تو اس انسان کی ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کو خود، کیونکہ کوئی دوسرا کسی کی نیت جج نہیں کر سکتا۔ مثلاً اس وقت آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں کس نیت سے بول رہی ہوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ آپ کس نیت سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ ہر شخص کی نیت صرف خود اس کو معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ وہ کام ہے، یعنی نیت کے اخلاص کا اور نیت کے حساب کا اور نیت کی اصلاح کا، جو صرف آپ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اپنے اندر ایک واچ مین کھڑا رکھنا چاہیے کہ جہاں گڑبڑ ہو فوراً وہ باغے کھینچ لے کہ نہیں، کمی بیشی ہو گئی، اس کو سیدھا کر لو۔ اور یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جن کے دل صاف ہو، جس آئینے میں کوئی داغ نہ ہو، تاکہ فوری طور پر ریفلیکشن کلیئر ہو اور انسان محسوس کر جائے۔ جیسے ایک اور آیت میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال بھی چھو جاتا ہے تو فوراً متنبہ ہو جاتے ہیں، صرف شیطانی وسوسہ ہے۔ نیت کی خرابی میں بھی زیادہ تر شیطان کے وسوسے ہی کام کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کا، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو شیطان نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ تم کیا کرو گے نماز پڑھ کے، اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، تمہاری نمازیں معاف۔ وہ اچانک الرٹ ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاف ہو؟ نہ تو انبیاء کی نمازیں معاف ہوئی، نہ مجھ سے پہلے صحابہ کرام کی، نہ کسی اور کی، میری کیسے معاف ہو سکتی؟ میں ان سے بڑھ کر تو اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً ہی دوسرا خیال آیا کہ جو تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر وہ الرٹ ہوئے کہ نہیں، علم نہیں بچاتا، اللہ بچاتا ہے، میرے رب نے مجھ کو بچایا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات انسان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی، ہاں مجھ کو پتا ہے نا، اسی وجہ سے تو میں نے یہ کام، یہ ایسا نہیں ویسا کیا۔ نہیں، ہمیشہ کہنا چاہیے اللہ کی رحمت اور فضل سے اس کام کی توفیق ہو گئی، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ کام قبول ہی نہیں جو اس کے لیے نہ ہو۔ سورۃ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اذ نادا ربہ نداء خفیا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کرنا مراد نہیں رہا، ولم اکن بدعائک رب شقیا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ زکریا علیہ السلام انتہائی بڑھاپے کے عالم میں مایوس نہیں ہے کہ بندہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی ساری قوتوں سے لاجواب ہیں، لیکن اللہ کی قوت پر بھروسہ ہے۔ وہ دعا مانگتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اور یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں ہی قبول ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر اولاد کی دعا کرتے ہیں، اولاد بھی ایسی کہ جو صرف اپنی وارث نہیں، کسی مال و متاع کی وارث نہیں، میری اور آل یعقوب کی میراث پائے۔ وہ میراث کیا تھی؟ نبوت، دین کا علم، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ یہ ہے دعا ایک والد کی اپنے آنے والی اولاد کے بارے میں، کہ اپنا پسندیدہ، رب کا پسندیدہ انسان ہو۔ جواب دیا گیا، اے زکریہ انا نبشرک بغلام، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سنی اور بہت اچھے طریقے سے سنی اور بہترین بچہ دیا جس کا نام بھی خود رکھا۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی انسان کا نام اللہ تعالیٰ خود رکھے، کیونکہ انسان بڑے ہو کر اس بات کو فخریہ بعض اوقات بیان کرتا ہے کہ میرا نام فلاں نے رکھا تھا، تو ان کے لیے یہ کتنی سعادت اور خوشی کی بات ہوگی کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا اور فرمایا کہ اس نام کا کوئی شخص میں نے پہلے پیدا ہی نہیں کیا، یہ نام اس سے پہلے کسی کا کبھی ہوا ہی نہیں۔ اسلام میں نام کی بہت اہمیت ہے۔ نام اگرچہ انسان کی پہچان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انسان کے اوپر، انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے نام تبدیل کر دیے۔ مثلاً ایک خاتون کا نام برہ تھا، جس کا معنی ہے بہت نیک، بہت متقی خاتون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نام سنا تو آپ نے یہ نام بدل کر زینب رکھ دیا، فرمایا کہ تم خود کو پاک مت کہو۔ اسی طرح ایک اور شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا نام دریافت کیا، وہ بولا میرا نام افرم ہے، کاٹنے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو ذرا ہو، کاٹنے والے نہیں بونے والے۔ یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی نام ایسے ہونے چاہیے جن کے مطلب اچھے نکلتے ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو اچھے ناموں سے بدل دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں تشریف لاتے تو اس کا نام پوچھتے۔ اگر بستی کا نام بھی اچھا نہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں گئے، اس کا نام شعب الدلالہ تھا، گمراہی کی گھاٹی۔ آپ نے اس کو بدل کر شعب الہدا رکھ دیا، ہدایت کی گھاٹی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک گندے اور برے ناموں اور لقبوں میں گندا ترین نام ملک الاملاک ہوگا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی فخریہ نام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غصہ اس شخص پر ہوگا جو اپنے آپ کو ملک الاملاک کہلاتا تھا، اور یہ نام سارے ناموں سے خبیث تر ہے، اس لیے کہ اصل بادشاہ اور بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ ہے۔ اسی طرح کچھ نام شیطانی نام ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجدا نام نہ رکھو کہ یہ شیطان کا نام ہے۔ نام بسا اوقات اگر مطلب معلوم نہ بھی ہو تو کسی بھی نیک انسان کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے، مثلاً انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا، صحابہ کے نام پر نام رکھنا، لیکن ناموں میں وہ نام نہیں ہونے چاہیے کہ جن میں کوئی جھکارت ٹپکتی ہو۔ اور اسی طرح ناموں سے شرک کی بو بھی نہیں آنی چاہیے۔ جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا کیا۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں، بظاہر اسباب نظر نہیں آتے؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پرہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام تسبیح کرو، یعنی اللہ تعالیٰ